لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، آپ نے افعال تعجب میں یہ پڑھا تھا کہ اصل میں یہ افعال کا ایک صیغہ ہوتا ہے باب افعال کا، آپ اس لحاظ سے ترجمہ کرنا چاہیں تو ما احسنہ، کس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا، اور پھر مراد ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، تو یہ فعل تعجب ہے. ما اکفرہ، مارا جائے انسان کتنا ناشکر گزار ہے وہ. اس میں جو اکفرہ ہو، اکفرہ کے بعد ضمیر ہو آئی ہے، یہ منصوب ضمیر ہوتی ہے. ما افعلہ میں جو ضمیر آتی ہے، جیسے آپ کہیں ما اکرمہ زیدن، لیکن افعل بہی میں وہ تو بے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اکرم بے زیدن، اور ما اکرمہ زیدن کتنا شریف ہے یا عزت والا ہے زید. تو یہ جو اکفرہ ہو کے بعد ہو ضمیر ہے وہ منصوب ضمیر ہے. بہرحال با محاورہ ترجمہ ہوگا، خدا کی مار آدمی پر یہ کتنا ناشکر گزار ہے، یہ انسان کی ناشکر گزاری کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے. جی ہاں جی، مارا جائے کیسا ناشکرا ہے، مارا جائے میں وہ بات نہیں جو محاورے میں آئی ہے، اس پر خدا کی مار، وہ زیادہ با محاورہ بات ہو جاتی ہے نا. مارا جائے میں لفظی ترجمے کے قریب تو ہیں، لیکن مفہوم ہوئی اور لفظ ذرا اور، اس پر خدا کی مار. ہاں جی، ہلاک ہو، مارا جائے، ٹھیک ہے، ہاں کیا کیا ہے، دیکھیے کوتے لگ مانا تو ہے مارا جائے بس، ٹھیک ہے. تو انسان کی ناشکر گزاری کی طرف اشارہ کر کے پھر آگے بات کی گئی ہے، من ای شیئن خلقہ، من ای شیئن، کون سی چیز سے، من پھر ای استفہام کا جو من کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے ای آگے مضاف بھی ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ، یا کوئی قاعدہ یاد ہے، اور کوئی قاعدہ یاد ہے ایو کے مضاف الیہ کے بارے میں، صدقے جائیں تو ہاتھ ہوئے، تسی جی جمے ہو تو ریت ونڈی ہونی، ہونا اس میں مضاف الیہ مجرور تو ہوتا ہے، یہ کون سا کمال کر دیا، مضاف الیہ یا واحد نکرہ ہوتا ہے یا جمع معرفہ ہوتا ہے، ایو رجلین یا ایو رجال، یہ پڑھا تھا تم نے قاعدہ نلا کو، تو یہاں ایو ایو الاشیاء نہیں آیا، ایو شیئن آیا، اور من کی وجہ سے ایو بھی، کیونکہ ایون تو ایسا اس میں استفام ہے نا جو مورب ہے، رفع نصب جار اس پہ لگ سکتی ہے، دوسرے یہ آگے مضاف ہوتا ہے اس لیے اس پہ تنوین بھی اڑ سکتی ہے، تو دونوں چیزیں آگے، من ای شیئن، کس چیز سے، خلقہو اس نے پیدا کیا اس کو، خلقہو اس نے پیدا کیا اس کو، جو ہو ضمیر ہے وہ انسان کے لیے ہے، خلقہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے. خدا کی مار انسان پر کتنا ناشکر گزار ہے، من ای شیئن خلقہ، کس سے اس کو پیدا کیا خدا نے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سوچتا نہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوا، یہ سورت یاسین میں یہی مضمون آیا ہے کہ اپنے آغاز پہ نہیں، جتنا ہمبل اوریجن انسان کی ہے، پیدائش اس کی اور حمل اور آگے پیدائش وغیرہ کے، اتنا وہ سوچے تو یہ تکبر اور یہ غرور اور یہ کیا بعد میں ہو جاتے ہیں. میں نے یہ شین خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اس نے اس کو، یعنی سوچتا نہیں کہ میری اصل ہے کیا. من نطفہ، خود جواب دیا ہے، اس کو پیدا کیا نطفہ سے، نطفہ ینطف غالباً باب غرب یضرب سے آتا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قطرہ قطرہ ٹپکنا، کسی مثلا برتن میں پانی ہے یا کچھ اس میں سے رس رہا ہے، اصل معنی اس کا وہ ہوتا ہے پانی یا دودھ وغیرہ کا ٹپکنا. پھر نطفہ وہ سیمن کے لیے، انسانی نطفے کے لیے یا حیوان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ فلوئڈ یا وہ پانی کا خاص طرح کا قطرہ جس سے پھر حیوانات کی آگے نسل چلتی ہے، انسان میں بھی اور تمام حیوانات میں بھی وہ طریقہ وہی ہے سوائے نباتات کے. تو نطفہ سے, نطفہ کا ترجمہ میرے خیال میں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نطفہ سے ہی پیدا کیا. ہاں نطفہ منی کا قطرہ کہہ لیں, پانی کا قطرہ کہہ لیں, وہ ٹپکتی بوند لفظی ترجمے کے قریب لے گئے ہیں. منی دوسرا معنی ہے اس کا, منی یمنا, امنا یمنی کے میں نے بھی اچھل کر اور ٹپک کر نکلنے کا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ منی بھی اسے کہتے ہیں سیمن کو. تو یہ لطفہ کا لفظ عام چلتا ہے, اور وہ ہمارے ہاں کہانیاں سناتے تھے شروع میں, ایک بزرگ تھے تو وہ جب وہ شہزادی کے حسن کی تعریف کرتے تھے نا تو اکثر کہتے تھے سبحان اللہ گندے پانی جو رب نے کی شکل دیتی. گندا پانی ہے نا, اور وہ فارسی شعر ہے بہت کمال درجے کا, کسی نے کہا ہے دہد نطفہ را صورت چوں پری, وہ نطفے کو شکل دیتا ہے پری جیسی, کہ کر دست بر آب صورت گری, بھلا پانی کے اوپر بھی کبھی کسی نے پینٹنگ کی ہے؟ یعنی وہ اس نقطہ نظر سے اس نے لیا ہے کہ یہ پانی کے اوپر پینٹنگ ہے, پانی پر تو نہیں ہو سکتی لیکن پانی ہی کو وہ شکل دیتا ہے. دہد نطفرا صورت چوپری, کہ کر دست بر آب صورت گری, کون ہے بھلا جس نے کی ہو کبھی پانی پر بھی تصویر کشی اور پینٹنگ وغیرہ یا مصوری کی ہو. تو نطفہ سے پیدا کیا, نطفہ کا ترجمہ نطفہ ہی کریں گے. اردو میں استعمال ہوتا ہے, پنجابی میں استعمال ہوتا ہے, اور اصل معنی ٹپکنے والی بوند کا جو ہے وہ عربی کا لفظی ترجمہ ہے. خلقہ, اس کو اس نے پیدا کیا, پھر دوبارہ لفظ آیا ہے. اور اگر چاہیں تو یوں بن سکتی عبارت, انہوں نے وقف تو نہیں لکھے, من شیء من ایشن خلقا, کس سے پیدا کیا, من نطفہ, یا وقف ہو سکتا ہے. یہ وہابیوں کا لکھا ہوا ہے نا, یہ اوقاف کے بڑے دشمن ہوتے ہیں, ہاں چیز اوقاف وغیرہ سب اڑا دیتے ہیں. تو یہاں نطفہ کے بعد وقف ہے, من ایشن خلقا, کس چیز سے پیدا کیا, من نطفہ, جواب تو آ گیا, آگے ہے خلقہ فقدرہ, اس نے اس کو پیدا کیا, پھر اس کو ایک اندازے سے بنایا. اب اگر یوں لے من نطفتن خلقہ, بن تو یوں بھی عبارت سکتی ہے, یعنی من نطفتن کو ادھر نہ ملائیں اور آگے ملا لیں, من نطفتن خلقہ, اس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, تو بھی عبارت بن سکتی ہے. اور اگر چاہیں تو من نطفہ کو پچھلے سوال کے ساتھ ملائیں, من ای شئن خلقہ, من نطفہ, جواب مکمل, اور آگے الگ فکرہ, خلقہ فقدرہ, اس نے اس کو پیدا کیا اللہ نے. فقدر ضمیر فاعل سب اللہ کے لیے, قدر یقدر تقدیر ان کا لفظی معنی, ٹھیک اندازہ کرنا, پوری پلاننگ کرنا اس کا. یاد رکھیے قدر یقدر کو جب ہم اندازہ کرتے ہیں نا تو اندازہ میں بغیر سوچے سمجھے کوئی ٹول لگانے کا مفہوم ہمارے ہاں اردو میں آ جاتا ہے, بس اندازہ ہی چلا ہے ایسی. عربی میں یہ معنی نہیں ہے, عربی میں تو قدر یقدر کا معنی ٹھیک ناپ تول وزن وغیرہ سارے کا اندازہ پورا کر لینا, اس لیے عربی میں تقدیر کا معنی پوری پوری پلاننگ, پوری تدبیر. فقدرہ, اس نے پھر اس کو پوری ایک تدبیر سے بنایا. بعض نے کہا کہ اس کی تقدیر مقرر کی, وہ بھی معنی دور کا بن جاتا ہے کہ, اور اب تو سب کہتے ہیں کہ جو وہ ماں کے پیٹ میں پہلے مرحلے میں ہی اس کے سارا فیوچر طے ہو جاتا ہے. بعض چیزیں اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتی, کچھ اس کے بس میں ہوتی, اپنا شکل صورت رنگ قد یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, جو اس کا ہونا ہوتا وہ اسی وقت پلان میں سارا آ جاتا ہے. بلکہ آج کل تو اس کو کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کیو ایم کے کیا کہتے ہیں, کہ وہ ایک طرح کی بند سکیم ہوتی ہے ساری انسان کی, اس کے اندر ہی اللہ میاں ساتھ ہی, جیسے عمارت کا نقشہ ہوتا ہے نا کہ اس کے مطابق بنتی ہے. مجھے اس کا انگریزی لفظ اس وقت نہیں یاد آ رہا, کہیں پڑھا ہے کہ وہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر وہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے پھیلتا ہے, وہ اسی سکیم کے مطابق سب وہ چلتا اور اس میں اس کے فیوچر تک کی بات آ جاتی ہے. یہ بات کہ وہ خدا ہی کی پلاننگ کے ماتحت ہے, اس سے تو انکار تو انسان نہیں نہ کر سکتا. پھر بعد میں سوال کرتا ہے اچھا جی میں نے پھر برے کام کیے تو اللہ میاں کوئی منظور تھا, یہ تو اپنے آپ کو بچانے والی بات ہے, یا خام خواہ کی ڈٹائی کہ میں نے برے کام کیا اب اللہ ہی پر ڈالوں کہ اس نے ہی تقدیر بنائی تھی, وہ تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے. اور یہ کہ بعض چیزوں میں وہ مجبور ہے، اس میں شک نہیں ہے، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بولو کہ پٹر تو کالا کیوں پیدا ہوا تھا، تو غریب کیوں پیدا ہوا تھا، مارچ کے مہینے میں کیوں پیدا ہوا تھا، دسمبر میں کیوں پیدا نہیں ہوتا، جو چیز جس کے بس میں نہیں ہے اسے وہ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی ہے، جو کام اس کے اختیار میں ہے اسی پر سزا یا انعام کا حقدار ہے۔ سیدھی بات ہے یہ کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں، نہ مجبور ہیں نہ مختار ہیں، سیدھی بات ہے کہ جتنے ہم مختار ہیں اتنے ہی ہم ذمہ دار ہیں، اسی کا ہم سے باز پرس ہوگی، باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسے کرتا ہے کہ میں کتنا مجبور تھا یا کتنا مختار تھا، یہ تو رب کے ساتھ ہے نا معاملہ۔ اچھا، خلقہ فقدرہ، اس نے اس کو بڑے اندر، فقدرہ کا کیا ترجمہ کیا؟ اندازے پر بنایا، اندازے پر رکھا، یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، تقدیر مقرر کی، طرح طرح کے اندازوں پہ جمع کر لیا، یعنی اس کی ساری زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ہر ایک چیز اندازے سے بنائی گئی، کوئی صرف ایک کی بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پلورل میں ترجمہ کر لیا، طرح طرح کے اندازوں سے رکھا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟
تقدیر مقرر کی، اس کی
تقدیر مقرر کی، یہ بھی لفظ آسان ہے، تقدیر مقرر کرنا، پہلے سے سب کچھ طے کر دینا اس کے بارے میں۔ اس میں مضمون جو پری ڈیسٹینیشن کا ہے وہ ایک الگ تقدیری موضوع ہے، بہرحال ہم اس میں اس کے پابند نہیں ہیں، آگے ہے ثم السبیل ہے، یسر ہو یا ہو چکا ہے ٹائم آپ کا، ہاں یہ دیکھ لیں، چلیے ثم السبیل یسر ہو، پھر راستہ آسان کیا اس کو، دیکھیے لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، ثم السبیل پھر راستہ، یسرہ آسان کیا اس کو، سبیل کی نصب ہے اشتغال الفعل والی، کسی کو یاد ہے اشتغال الفعل؟ یہ نصب میں تم نے پڑھا تھا اشتغال الفعل، ہاں مفعول پہلے آ جاتا ہے، یسرہ کا مفعول ہے سبیل، ثم یسر سبیلہ، اصل عبارت تو یوں بنتی تھی، اس کو انداز ہے کہنے کا یہ ثم سبیل، اور پھر یسر کے بعد ہو کی ضمیر بھی سبیل کے لیے لگاتے ہیں، گویا کہ ثم یسر سبیل یسر ہو، یوں کہتے ہیں گرامر والے کہ وہی فعل ایک پہلے اور ایک ضمیر، اگر ضمیر نہ ہوتی پھر تو ٹھیک اشتغال تھا سجدہ، کہ ثم سبیل یسر، پھر تو وہی تھا، الکتاب قرأت، کتاب میں نے پڑھی، تو یسرہ اس کو آسان کیا۔ سبیل کا لفظ جس کے میں نے راستہ ہے، عربی میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، یہ دونوں طرح استعمال، یہاں معلوم ہوا کہ یہ مذکر ہے، ثم سبیل یسرہا نہیں کہا، لیکن دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی ربی، کہ یہ ہے راستہ میرا، تو سبیل کا راستہ جس کے میں نے راستہ آئے، یہ عربی مذکر مؤنث دونوں طرح ہے، ثم سبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کر دیا، اب یہ راستہ راستے کو آسان کر دیا کس کے لیے، یعنی انسان کے لیے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، راستہ آسان کر دیا یعنی یسر سبیل لہو کے معنوں میں ہے، اور وہ لہو انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ یاد رکھیے یسر حسبیل ابھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں عربی میں، یسر لہسبیلا کے بجائے یسر حسبیلا، اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ان معنوں میں بھی ہے، اور راستہ آسان کیا میں معنی بڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے اندر عجیب اللہ میں نے چیز رکھی ہے، دنیا میں وہ نیک بڑھنا چاہے بد بڑھنا چاہے، نیکی میں بھی خطرات ہیں اور بدی میں بھی خطرات ہیں، یہ تو ہے نہیں نا کہ بدی کوئی بڑی مزے کی چیز ہے، آخر جو یہ بدماشی کرتے پھرتے ہیں اور سب اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، سمگلنگ ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ بھی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، تو محنت اور کوشش تو یکساں کرنی پڑتی ہے، یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی لگاتا ہے اس کو بدی میں، کوئی لگاتا ہے نیکی میں، جہاں تک تو فٹیگ کا تعلق ہے، رسکس کا تعلق ہے، وقت اور انرجی جاتی ہے، وہ تو نیکی میں بھی جاتی ہے بدی میں بھی جاتی ہے، اور پھر اللہ میاں نے یہ قاعدہ عجیب بنایا ہے کہ جو جس راستے پہ پڑھ لے اس کے لیے وہ آسانیاں ہوتی چلی جاتی، ये उसका कानून है। नेकी के रास्ते पे पढ़ोगे तो नेकी के रास्ते आसान कर देंगे, बदी पे चलोगे तो हम बदी के भी आसान कर देंगे, क्योंकि फिर उस पे उजर ना रहे। तो उसकी तरफ इशारा है, सुम्मा सबील है यस्सर हो, फिर रास्ता कर दिया आसान, यानी जिस पे वो जिंदगी में चलना चाहता।
चल बाहर आने को रास्ता आसान कर दिया।
अच्छा अच्छा, माँ के पेट से बाहर आने का रास्ता। अच्छा अच्छा, अगली बारस से वो उसका वो रास्ता आसान कर दिया। बहरहाल ये एक है, असल बात तो है रास्ता आसान कर दिया। ठीक जी, हाँ जी,
जिंदगी की राह,
जिंदगी राह तो तय नहीं ना किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा तकल्लुफ वाली बात है कि उसको सबील है या सर। अच्छा, उन्होंने भी वही कर लिया है, माँ के पेट से बरामद होने का रास्ता आसान बनाया। वो आगे अमात हुआ आ रहा था ना, तो उसकी मुनासिबत से ये कर लिया है, वरना अच्छा उससे मिला लिया ना, कि उसको बाहर निकलने का रास्ता बना लिया आसान। بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره بابا کی نطفے سے اور اس کے قدرت اندازے سے اس کی ساری چیزیں بنائی، اس کے لیے راہیں آسان کی، اسی بھی ترجمہ ہے دنیا میں عمل کی، جس طرح کا عمل کرے اس کو اسی طرح کی آسانیاں دے دی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا ثم أماته، پھر اس نے اس کو موت دی۔ اماتہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نیم واتوں سے باب افعال ہے۔ اماتا یمیتو اماتتن، کسی کو موت دینا، مارنا۔ ثم اماتہ، پھر اس نے اس کو یعنی انسان کو موت دی، ایک اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر دی۔ قاف میں رے، قبر یکبیرو غالباً ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دفن کرنا۔ قبر یکبیر مجرد سے آئے تو، اور اکبر یکبیر کا معنی ہے کسی کو کہنا کہ اسے دفن کر دو، یا اس کو دفن کے لیے جگہ دینا، یعنی گویا کہ اکبر کا معنی دفن کروانا، یوں سمجھ لیجیے، اور قبر یکبیر کا معنی دفن کرنا، فرق یہ ہے اس میں۔ تو دفن کروایا، یا ترجمہ کر لے اس کو قبر دی، دفن کیا تو نہیں ترجمہ، بلکہ اس کو قبر دی، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اکبرہ اس کو قبر دی، یعنی اس کو دفن کرایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اکبرہ دفن کیا، نہیں دفن کیا تو ہو نہیں سکتا، قبر میں رکھوایا، باب افعال والا ترجمہ انہوں نے کیا۔ ہاں ایک ایک، پہنچایا، رکھوایا، اور ہاں جی، رکھوایا پہنچایا، تو ایک ہی بات ہے، یعنی باب افعال کا معنی قبر میں پہنچوانا ہے۔ گاڑا کا ترجمہ درست، وہ تو قبر کا معنی بھی وہی بنے گا، دفن کیا، یہی تو فرق ہے ان دونوں فعلوں میں۔ مجرد کا معنی دفن کیا، قبر اکبر اور اکبر یوم کرو، اس کو دفن کرایا، یعنی دفن کی جگہ دی اس کو، اس طرح سے قبر میں پہنچایا، قبر میں رکھوایا، یہ ترجمہ زیادہ بہتر بنتا ہے۔ ہاں جی، فاقبر ہو، تو بہرحال یہ عام حمل ہوتا ہے، ہر انسان کی تو قبر نہیں بنتی، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ نے اس کو کوئی قبر والی جگہ دی، تو وہ پھر وہ شریعت کی زبان میں تو قبر کوئی اور چیز ہے، کیونکہ پھر تو وہ زمین کا یہ جو آدھا گز ملتی ہے زمین، یہ نہیں ہے کہیں جانور کھا جاتے ہیں، کہیں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کہیں آگ میں جل جاتا ہے، کیا اس کی قبر نہیں ہوتی؟ تو اس لحاظ سے وہ قبر تو ایک سٹیٹ اور ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس میں انسان دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو جل گیا یا اس کو کوئی جانور کھا گیا تو اس کی کوئی، وہ تو گویا کہ وہ ایک عالم ہے جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ برزخن کہا گیا ہے، بمن ورائہم برزخن الی یوم یبعثون، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ عام حالات میں اکبرہ، پھر اس کو قبر تک پہنچا دیا، تو گویا کہ انسان کی سٹیجز بیان ہو رہی ہے، نطفے سے لے کر قبر تک داخل ہونے کی۔ ثم اذا شاء انشرہ، اب اگر وہ سٹیجز انسان مجبور ہے، نطفے سے بنتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں دنیا میں کئی کام کرتا ہے،
اس کے دماغ مختلف طریقوں پر کام کرتا ہے، پھر اس کی موت کا وقت آتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ مراحل انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو روک لے، تو آگے یہ کہاں اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اب دوبارہ کھڑا نہ ہو. تو گویا تو بات پوری ہوتی ہے کہ نطفے سے پیدا کیا، قبر تک پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا. ثم پھر، یعنی قبر کے اگلی سٹیج، اذا شاء جب چاہے گا، اذا کی وجہ سے شاء کا ترجمہ مستقبل میں، انشر ینشر، نون شین رے سے ہے، نشر ینشر کے معنی ہوتے پھیلانا، نشر کرنا، پھیلانا. یہ ناشر کتابوں کے پبلشر وغیرہ کے لیے ہمارے یہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے باب افعال میں انشر ینشر کے معنی بنتے تو ہیں بکھیر دینا، پھر یہاں مراد ہے کھڑا کرنا دوبارہ، انشرہ، اس کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیا. اصل معنی تو بنتا ہے کہ اس کو پھیلا دیا، یا اس کے اجزاء بھی ہے یہ پھیلا دیے، یا اس کی ہستی کو پھیلا دیا. بہرحال انشرہ ینشر، نشر کرنا، دوبارہ زندہ کر دینے کے معنی میں ہی قرآن میں آیا ہے. اٹھا کھڑا کرے، چلیے انشرہ میں، نشر میں بنیادی معنی پھیلا دینے کے ہی ہوتے ہیں. منشار آری کو کہتے ہیں، ہاں جی، نکالا انشارا، یعنی نشر کر دیا، کوئی معنی کر لیا. اور کوئی معنی مودودی صاحب نے کیا کہتا ہے؟ بہرحال انشارا کا معنی وہی ہے، انشارا ینشر، انشارا اس کو پھر پھیلا دینا، کھڑا کر دینا. وہ دلا اٹھانے بھی بات بن جاتی ہے، یوں ہی اٹھانا نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس طرح سے انہوں نے جلا اٹھا دے دونوں لفظوں کو ملا لیا ہے، کیونکہ اگر کہیں صرف اٹھا دے تو وہ تو ہو سکتا مردوں کو اٹھا دے، کھڑا کر دے. تو انہوں نے اس سنس کو قائم رکھنے کے لیے کیا، جلا اٹھا دے. اچھا، یعنی پھر اس کو زندہ بھی کرے گا. یہی بات قرآن کریم بیان کرنا چاہتا ہے اصل، کہ یہ پچھلے مراحل پہ غور کرو تو اگلے مرحلے میں کیا تعجب رہ جاتا ہے کہ اس کا تم انکار کرو. کلا لمبا وقل ما امارا، ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ تمہارے ذہن میں وہ غلط باتیں ہیں. مشرقین مکہ کے ایک طرح کے خیالات کی ترتیب کے طور پر کلا ہے، لمبا یقضی، ابھی اس نے پورا نہیں کیا. قضا یقضی، پورا کرنا، فیصلہ کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. لمبا یقضی، لمبا جازم ہے، یقضی کی یہ گر گئی ہے، ابھی اس نے پورا نہیں کیا. ما اس چیز کو جو کہ، یہ مفعول ہے یقضی کا. امرہ، اس نے اس کو حکم دیا. کب لفظی ترجمہ ہوا اس کا، اس کو حکم، اس چیز کو جس کا، امرہ اس نے حکم دیا. قال اللہ تعالی، کی ضمیر یا تو انسان کے لیے ہے، کیونکہ ماں کے لیے نہیں، ماں کے لیے آئے تو جس چیز کا حکم دیا جائے اس پر بے آتا ہے، اور جس کو حکم دیا جائے وہ بے کے بغیر ہوتا ہے. مثلا کہیں گے امرت زیدا بالصلاۃ، میں نے زید کو نماز کا حکم دیا. زید تو نصب میں آئے گا، بالصلاۃ. یہاں ماں کے لیے اگر ضمیر عائد آئے تو پھر بھی آنا چاہیے ساتھ. نہیں اس نے پورا کیا اس چیز کو کہ حکم دیا اس نے، اللہ نے اس کو، یعنی انسان کو، جس کا یہاں معذوف ہے، وہ پھر آنا چاہیے. ما امرہ بہی، وہ انڈرسٹوڈ ہے. شاید بعض نے اس طرح ترجمہ کر لیا ہو، لیکن یہاں وہ معذوف ہے. پورا ترجمہ جو لفظی ہے وہ تو بنتا ہے، خبردار ابھی اس نے پورا ہی نہیں کیا اس چیز کو کہ اس کو حکم دیا اس نے جس کا. یہ ترجمہ تو یوں بنتا، ما امرہ، ہو کی ضمیر انسان کے لیے ہے. کہ اس طرح کیا کیا اس کا مفعول لائے،
نہ بجا لایا وہ اس حکم کو جو دیا اللہ نے اسے،
جو دیا اللہ نے اسے، ما وہ حکم جو کہ، امرہ اللہ نے اس کو دیا حکم. بجا لایا ترجمہ کیا لمبا یقضی کا، لفظی میں نے پورا نہ کیا. اور کوئی،
ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا،
جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا. اب یہ ما کے ساتھ یہ ترجمہ اگر کرنا ہو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا. ماں میں یہ معنی تو ہے لیکن تقاضا یہ ہے کہ ما امرہ بہی بھی آئے ساتھ, وہ معذوف ہے یہاں, جس چیز کا اس کو اللہ نے حکم دیا تعمیل نہیں کی, پورا نہیں کیا, بجا نہیں لایا, اور کیا, ہاں جی, پورا نہ کیا, قضا یقضی پورا کرنا, بنیادی معنی تو یہی ہوتا ہے نا. ہاں ہرگز نہیں, وہ تو ہے ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ بہی کا کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہ ماں کے لیے ضمیر عائد ہوگی نا, نہیں پورا کیا اس نے اس چیز کو کہ اللہ نے اس کو حکم دیا. اب آگے جس کا کہنا پڑتا ہے یا نہیں, اردو میں بھی اگر آپ اس طرح کریں, اس نے نہ پورا کیا اس چیز کو کہ حکم دیا اس کو اللہ نے, بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو وہ جس کا کے لیے عربی میں یہاں بہی ایک ضمیر عائد لگانی پڑتی ہے. ہاں وہ ہمارا بے فلاں چیز کا حکم دیا, وہ اصل میں اسی ماں کی ضمیر عائد ہوگی, جو بے ہی لگے گا وہ ماں کی ضمیر عائد ہوتی ہے. دیکھیے جیسے آپ کہتے ہیں حاضہ ما کتب, تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے لکھی, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں واضح تب ہوگا. اگر کہ حاضہ ما کتب تو ہوں, یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے لکھا, ماں کے بعد ایک اور ضمیر لگے گی, تو یہاں بے ہی کی ضمیر وہ معذوف ہے, ورنہ ترجمہ ادھورا سا بنتا ہے اردو میں. نہیں پورا کیا اس نے اس چیز کو کہ حکم دیا اس کو, اب جس کا تو لگانا ہی پڑے گا, وہ جس کا بھی ہی ضمیر لگانے سے بنتا ہے.
کوئی نہیں
تو کوئی نہیں, تو کلّا کے ترجمے اپنے اپنے طور پر کیے انہوں نے, اصل معنی تو یہی ہوتا ہے خبردار آگاہ رہو, یہ کلّا سے عالمون سم کلّا سے عالمون میں ہم بیان کر چکے ہیں. ہاں تو لمبا یقل اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم, یہ لفظ سے ذرا ہٹ کر ہے, ما امرہ جو اس کو حکم ہوا تھا, یہ تو عبارت یوں بن گئی ما او میرا بہی, اگر مجہول اگر بنا لیں لما یقو ما امیرا بہی, جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا, یہ ترجمہ اس طرح کر لیا گیا ہے, حالانکہ ہے ما امرہ بہی, جس کا اس نے حکم دیا اس کو, یعنی اللہ نے حکم دیا اس کو. امرا کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے, فعل مجہول تو نہیں, انہوں نے فعل مجہول کی طرح کر دیا ترجمہ, کہ گویا کہ عبارت ہے لما یقو ما امیرا, پھر ہو تو نہیں لگے گا, امیرا کے ساتھ تو مفعول ضمیر نہیں نہ لگتی, بنانے کے لیے ترجمے کے لیے انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے, اس لحاظ سے لفظ سے ہٹ کر ہے. فلینظر الانسان, پس چاہیے کہ دیکھے انسان, نظر ینظر دیکھنا, اور یہ لام امر ہے, اصل تھا لینظر چاہیے کہ وہ دیکھے, پھر انسان اس کا فاعل آیا ہے, چاہیے کہ انسان دیکھے, اور اس چاہیے کہ لیب کے پہلے فے آئی ہے تو پھر وہ لام ساکن ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ لام امر سے پہلے کوئی حرف اطفا جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے, لام کہ نہیں ساکن ہوتا, یہی ان میں فرق ہوتا ہے. فلینظر الانسان, پس چاہیے کہ دیکھے آدمی, الا اس چیز کی طرف, نظر الا کسی چیز کی طرف دیکھنا, ٹو لک ایٹ مینو میں آتا ہے, الہ یہاں انگریزی میں جیسے کہیں ٹو لک ایٹ, الہ طعام ہی اپنے کھانے کی طرف, طعام میں نے کھانا, یعنی جو یہاں طعام میں نے ہے مطعوم, یعنی جو کھایا جاتا ہے, تو وہ اپنے کھانے کو دیکھے, یعنی جو چیزیں وہ کھاتا پیتا ہے ان پہ غور کرے, کیسے اللہ نے بندوبست کیا ان چیزوں کا, وہ تو پیدائش وغیرہ تھی, اب دوسرا بھی یہ بھی ایک فیلڈ ہے دنیا میں جو اس کے اصلی سامان ہے, انا کہ بے شک ہم نے, یعنی اگر غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ انا سبب نل ما اسبن, ہم نے انڈیلا پانی زور سے انڈیلنا, سب یسب ایک دم زور سے انڈیلنا بہانا انڈیلنا, سب یسب سبن پور کے معنوں میں آتا ہے, ہم نے پانی بہایا یا انڈیلا سبن مفول مطلق ہے, اس کی وجہ سے ترجمہ ہوگا خوب انڈیلا, جیسے کہیں غربہ غربہ خوب مارا, ہم نے خوب پانی انڈیلا, اس سے مراد بارش کا پانی تو ہے ہی, اور ویسے زمین پہ پہلے کتنی بارش ہوئی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, یعنی آباد ہونے سے پہلے بھی, تو پانی اس پر پانی انڈیلا کس پر, یہ نہیں بتایا کہ زمین پر انڈیلا یا کس چیز پر, صرف ہے کہ پانی زور سے بہایا, بہایا کیا ہوگا, اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا, سب یسبو اوپر سے برسایا, بھی سینس میں لحاظ, سینس کے لحاظ سے ٹھیک ہے, اصل معنی تو ٹو پور ڈاؤن کا ہوتا ہے اس کا, سبا اور کسی نے کیا بہانا,
ہم نے خوب پانی لٹھایا.
بہرحال یہ کوئی اردو کا زیادہ خاص لفظ ہوگا جو جس کو ہندوستانی سمجھ سکتے ہوں گے, لٹھایا, لٹھایا بھی یعنی وہ جو متھایا پنجابی دا ہے نا, اس طرح کا کوئی لفظ ہے, ہاں جی لوٹا مدھا ہی دیتا ہے, وہ مدھایا کی طرح کا کوئی لفظ ہے یہ اردو کا لنڈھایا. اچھا ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے پھاڑا زمین کو, شق یا شق کو پھاڑنا, اس میں بھی مفعول مطلق آیا ہے, زمین کو پھاڑا پھاڑنا یعنی خوب پھاڑا, یہ زمین کو پھاڑنا انسان تو حل چلاتا ہے, لمیا حل تو نہیں چلاتا, یہاں زمین سے پھاڑنے کا مراد ہے کہ وہ اگنے کے قابل ہو گئی, کہ اس میں کوئی چیز بیج وغیرہ ڈالے تو وہ اس سے پھوٹ نکلتا ہے, وہ اس کا شق ہے, تو ورنہ وہ بند ہے زمین, اور بعض دفعہ بڑی سخت زمین پتھروں میں سے بھی پودے تو نکل آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی کوئی عجیب بات معمولی چیز نہیں کہ زمین میں سے بیج کس طرح پھوٹتا ہے, اور نازک سا بیج اور اس کی نازک سی وہ ابتدائی انگوری ہوتی ہے اور زمین کا فرش توڑ کے نکل آتی ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک ہے. فأنبتنا فيها حبًا, پھر ہم نے اگائے اس میں اناج, یہاں انبتنا, انبت ينبت اگانا نون بے تے سے, فيها یعنی فی الارض, زمین میں اگایا, حبًا یہ مفعول ہے, مفعول مطلق نہیں مفعول بھی ہے, حبًا اناج, لفظی معنی دانا اور اناج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وعنبًا وقضبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَفَاكِهَةً حَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, یہ سارے انبتنا کے مفعول آ رہے ہیں, انبتنا کا مفعول ہے پہلا حبًا, پھر عنبًا وقضبًا, سارے عطف ہیں, وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, سب انبتنا کے مفعول ہونے کے اعتبار سے, مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے نصب میں ہیں. اب رہ گئے ان کے معنی, حبن میں نے تو اناج کیا ہوگا سب نے, غلبن غلہ اناج, فوڈ گرین کارن جو بھی کہہ لے, وعنبن انگور, جمع عنابن ہوتی ہے, عنبن انگور نکالے اگائے, وقضبن یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کے ترجمے میں عام لوگوں نے کیا ترکاری کر دی ہے, قضبن, ہاں جی ترکاری, اور کوئی ترکاری, ترکاری سب نے ترجمہ کیا, اس ترجمے کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ فارسی میں شاہ ولی اللہ نے کچھ اور ترجمہ اس کا کیا ہے, جو کہ بعد میں کتابت سے غلط ہو کر سپستان کسی نے بنا دیا تھا, سپستان تو لسوڑیوں کو کہتے ہیں, کسی نے سیب بھی کیا اس کا ترجمہ, اور وہ سپستان تو مجھے یاد ہے کہ غلط ترجمہ ہو گیا تھا, سپستان تو لسوڑیوں کو کہتے ہیں, اور کسی نے وہ سیب و فلاں کچھ لکھا تھا اور اگلے کاتب نے اس کو غلط کر دیا تھا, تو بہرحال یہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز ہی کو قضبن کہتے ہیں, اکثر نے اس کا ترجمہ ترکاری ہی کر دیا ہے, بعض نے اس کا ترجمہ سیب بھی کیا ہے, واللہ عالم, ویسے سیب کے لیے الگ لفظ تو موجود ہے, انگریزی والوں نے کیا کیا ہے, نیوٹریشیس پلانٹس, اچھا جنرل ترجمہ کیا نا نیوٹریشیس پلانٹس, اچھا ترکاریاں, आपकी अंग्रेजी से मुझे याद आता है कि मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था, तो हमारी तो अंग्रेजी भी पंजाबी जैसी होती है, तो मेरे पास थे रिकॉर्ड कुरान मजीद के, मैं वहाँ से लाया था, वो डिस्क रिकॉर्ड थे 64 वर्ष के, उनको मैंने बंद किया, पैक किया, ऊपर वो तार चढ़ाई और उसको बड़ी हिफाजत से फिर रखा थैले में कि संदूक वगैरह में कहीं टूट ना जाए। न्यूयॉर्क पे वो चेक करते हुए वहाँ को लड़की खड़ी थी, उसने कहा इसमें क्या है, मैंने कहा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स क्या, मैं तो रिकॉर्ड ही बोलता रहा कि वो कुरान मजीद का रिकॉर्ड है, नहीं समझ रही। उसने कहा नहीं खोलो दिखाओ, खोल दिया। वो बाद में मुझे बड़ी मुश्किल बनी और कहती ओ रिकॉर्ड्स यानी वो बोलती थी रिकॉर्ड और मैंने कहा रिकॉर्ड, और बाद न समझा सके एक दूसरे को अच्छा तो इन कदमन पता नहीं आ जाएगा, किसी ने मेरा ख्याल है सेव किया। और मुझे शाह वली अल्लाह के तर्जमे में मौलवी जफर इकबाल साहब के साथ भी एक दफ़ा बात हुई थी, मेरे पास दिल्ली का 100-125 साल पहले का एक तर्जमा है, तीन है, शाह वली अल्लाह, रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। कुरान मजीद बहुत बोसीदा हो चुका है, मैं उसको निकालता कम हूँ, लेकिन उसमें भी है। नहीं ये बाद के एडिशन है, वो पुराने एडिशनों में कुछ है। बहरहाल कदबुन ज़मीन से उगने वाली कोई खाने की चीज़ है, तरकारी जिन्होंने तर्जमा किया ठीक ही किया होगा। वह जैतून व नखलन, ये तो पौधों के नाम है, जैतून का तो और कोई तर्जमा ही हम नहीं कर सकते, उर्दू में जैतून ही चलता है, ऑलिव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और नखलन खजूर। अच्छा यहाँ जैतून और नखल पौधों की तरफ इशारा है, हो सकता है फलों की तरफ भी हो। वह हदायक गुलबन, और बागीचे निकाले, बाग निकाले, हदायक जमा है हदीकत उनकी, हदायक ये मफूल है ना गैर मुनसरिफ, गुलबन जो के घने थे, गुलब जमा है अगलब की, गलब या गलबो, गालिब आना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, उससे फिर अफल तफजील बनेगा, अफल तफजील नहीं क्योंकि ये एक वो जो है ना अलवान अयूब वाला वजन, उस पे बनेगा अगलबो और गलबाओ, अगलब यानी घना एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, और गलबाओ ऐसी कोई मुअन्नस चीज हो, अब दोनों की जमा बनेगी गुलबुन। पढ़े हैं नहीं ये लफ्ज तो, हमराव अहमर और हमरुन, उस तरह से ये गुलबुन बना है, और इसके माने हैं वो बागीचे जो एक दूसरे पर चढ़े हुए हों, और इससे मुराद है जिनके दरख्त एक दूसरे पर चढ़े हुए हों, फिर घने बागात की सेंस उसमें पैदा होती है। लफ्जी माना है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए या चढ़ने वाले बागात, यानी जिनके दरख्त एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं बड़े घने हैं, वो निकाले। वफाके हतम व अबन, और फल निकाले, फाकिया जमा फवाके आप पढ़ चुके हैं, मेवे निकाले, फल निकाले, व अबन और घास निकाली। इस अब के बारे में बड़े हमारे तफसीरों में बात की गई है, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक कौल भी आया है, और फिर वो बाज लोगों ने फिर इस पर एक नई बहस छेड़ दी है। अबुन कहते किसी घास को हैं जो जानवरों के खाने के काम आती है, कहते हैं हर वो चारा जिसको इंसान काश्त नहीं करता खुद रो उगता है, और ऐसे कई चारे होते हैं जंगल में उगते हैं, ये एक मैना इसका अबुन का किया गया है। अब्बा या उब्बो का मैंने भी इरादा करना होता है, जैसे अम्मा या उम्मो का मैंने इरादा करना होता है, और फिर वो कहते हैं चूंकि इस घास को खाने का जानवर इरादा करते हैं इसलिए उसे अबुन कहते हैं, बल्कि उसी के मानों में अम्मुन भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, उम्मुन नहीं अम्मुन, अम्मुन मैंने भी वही घास और अब्बुन। अब वो कोई पर्टिकुलर घास है जंगल में बीसियों किस्म, आप यहां देखें तो सारी बूटियों के आपको नाम ही नहीं आएंगे कि ये क्या क्या उगा हुआ है जंगल में, घास को देखें। इसी तरह से हम बाज चीजों के मसलन देहात में चराते हैं जी, ये वंडवेड़ी है, ये मुरक है, ये डब है, ये तल्ला है, खुदा जाने बाज चीजों के हमें नाम याद आते हैं और बाज के नहीं भी आते। तो वो कोई चीज ऐसी थी, जहां तक मैंने ताकी किया है देखा है जो तारीफ किताबों में पढ़ी है, गालबन ये वो चीज है जिसे डब कहते हैं हम, डब नहीं देखी, डब भी घास है, हिंदी लफ्ज है, द्रब असल लफ्ज है, और द्रब से फिर हमारे यहां डब इस्तेमाल होता है, लंबे पत्तों वाली घास होती है जिसको जी दूब, दूब तो वही दब का ही तर्जमा है। जिसकी फिर बाद में शाखें निकलती हैं और जो झाड़ू बनाते हैं पतले हल्के, देखे होंगे तो वो शायद द्रब, और फारसी में शायद दूब ही उसे कहते हो। द्रब तो है संस्कृत का लफ्ज़ ग़ालिबन, क्योंकि हिंदुओं के बाद इबादतों में आता है कि द्रब बिछाएं और ये करें और वो करें। तो अब ये है कोई घास है, लेकिन मुतय्यन करना कि कौन सी घास को कहते हैं खुदराओं को, अब ये ग़ालिबन वाज़े नहीं था। इस अब के बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है, बाज़ कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि कौन सी आफत मुझ पे आ पड़ेगी अगर मैं ये ना जानूं, और बाज़ कहते हैं कि हजरत उमर का कौल है कि वो पढ़ रहे थे तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या होता है, फिर उन्होंने कहा उमर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अब का तुझे पता हो या ना हो कि फलां घास को अब कहते हैं। बस ज़मीन से निकलने वाली कोई चीज़ है, अल्लाह के कुदरतों में से एक कुदरत है, अगर उसको मुतय्यन ना किया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस पे फिर बाज ने कहा है कि ये जो हमारे तफसीरों वाले नुक्ता अफरीनियाँ करते हैं और बहुत दूर दूर की कोड़ियाँ लाते हैं, क्या ये जायज़ भी है? सहाबा तो इससे घबराते थे कि कुरान में खा मखा का। ज़मख़्शरी ने फिर इस पर एक और नुक्ता नज़र से लिखा कि दरअसल उन लोगों का अमल पर ज़ोर था, ये मूशगाफियाँ लफ्ज़ों की और इससे क्या मुराद है, और ये उनके सामने नहीं थी। कुरान के जो अमल वाली आयतें उन पर वो अमल कर रहे थे, इसलिए उनके नज़दीक ये कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर इल्मी तहकीक के लिए किया जाए तो ये ममनू नहीं है। तो बहरहाल ये वो लफ्ज़ है जिसके माना हज़रत उमर भी एग्जैक्टली नहीं समझते थे। उसकी वजह यह है कि अभी जब मैंने कहा वंडवेड़ी, आप में से कितने हैं पंजाबी में रहने वाले और वंडवेड़ी को जानते हैं? कोई भी नहीं जानता होगा, हालांकि यहाँ आपको उगी हुई मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपने वो लफ्ज़ नहीं सुना, हालांकि वो शायद आपके बिल्कुल घर के करीब ही कहीं उगी हुई हो। इस तरह से वो कोई ऐसा लफ्ज़ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई खुद रहो घास ही है ना, बस अल्लाह मियाँ ने उसका जिक्र किया। पर्टिकुलरली फलां को कहते हैं ये ना भी मालूम होते इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें निकाली। बहरहाल अब्बन से मुराद है जानवरों के खुराक की घास, खुदराव घासें जितनी भी होती हैं उन पर यह लफ्ज़ इतलाक पजीर होता। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने निकाली। मताअल्लकुम अलैनामकुम, ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका है, मफूल लहू है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारे सामान के तौर पर और तुम्हारे जानवरों मवेशियों के सामान के तौर पर। बाज़ ने इसका तर्जमा सामान ज़ीस्त किया है, मुराद वो सामान है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है इस्तेमाल करना। मता मस्दर भी हो सकता है फ़ायदे के लिए, फ़ायदा देने के लिए, और मता नाउन लें तो फिर सामान के मानों में भी हो सकता है। फ़ैज़ा जाअत साखा, पस फिर जब आएगा वो साखा, सखा या सुखो रद्द या रुद्दो की तरह आता है, और इसके माने होते हैं इतनी करख्त आवाज़ से चीखना कि दूसरा सुनने वाला बहरा हो जाए, बहरा कर देने वाली चीख, खौफनाक चीख। साखुन उससे इसम फाइल है और साखतुन फिर मुअन्नस हुआ, खौफनाक चीख मारने वाली, लफ्जी तर्जमा तो ये बनेगा, पस जब आएगी वो खौफनाक चीख मारने वाली। चीख से तर्जमा किया है कान फोड़ने वाले, वही बहरा करने वाले हैं हैं। क्या 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 सारा पढ़े ना,
फिर जब आवे वो गुल
गुल अच्छा अच्छा शोर का, ये तर्जमा किन का है? गुल गुल शोर के मुकाबले पर बड़ा लफ्ज है ना गुल, ठीक है, उन्होंने उस तरह लगा लिया।
बहरा कर देने वाली आवाज,
बहरा कर देने वाली आवाज को नहीं साखा कहते, कोई चीज जो बहरा कर देने वाली आवाज निकालने वाली है। फिर तर्जमा चीख का कर लेंगे, लेकिन साखा के मैंने चीख नहीं है बल्कि चीख मारने वाली चीज। हाँ जी कोई और करने? कान दबेले कर देने वाले, ठीक है, लफ्जी तर्जमा है। कान फाड़ने वाली, कान बहरे करने वाली, इनमें तो कोई फर्क नहीं है ना, कान फोड़ने वाली, कान बहरे करने वाली, कान फाड़ने वाली एक ही चीज है। इन्होंने क्या किया? फोड़ने वाली, इनमें सब में बस जुबान का थोड़ा सा फर्क है। ये क्यामत ही मुराद है, पहले वहां तम्मा आया था उसके लिए ताम्मा, हर चीज पर कोर اس پر چڑھ جانے والے, اور یہاں کیا کو خوفناک آواز کے حساب سے. یہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیا ہے, ساحتم واحدتن, تو سخ یہ سکھو کہ میں نے ہوتے ہیں کان پھڑنے والی آواز نکالنا, یعنی جب قیامت آئے گی. اور اس سے مراد ہے دوبارہ جب زندہ ہوں گے انسان. قرآن کریم کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا کی تباہی ہوگی, اور ایک پھر خوفناک آواز آئے گی جس کے بعد سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ درمیان میں عرصہ کتنا ہوگا یا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن دو الگ الگ وقفوں کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آتا ہے. یہ جو ساخہ ہے, کیونکہ اس کے بعد آگے قیامت کا غالباً ذکر نہیں ہے, یعنی وہ جو تباہی کا والا ذکر نہیں, بلکہ جب حشر نشر اعمال کا ہوگا, اعمال کا حساب ہوگا, کیونکہ اس میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ ہے, جس دن کے بھاگے کا آدمی اپنے بھائی سے. فر یفر, بھاگنا, بھاگ جانا, فرار اردو میں استعمال ہوتا ہے. بھاگ جائے گا آدمی, المرء یعنی الرجل, یا ہر آدمی کہیں, من اخیہ اپنے بھائی سے, من کے بعد اخی مجرور آیا ہے, وہ امہ و ابیہ, اور اپنی ماں سے بھاگ جائے گا اور اپنے باپ سے بھاگ جائے گا, وہ صاحبت ہی و بنی ہے, اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگ جائے گا. یہ سارے من کے ساتھ آ رہے ہیں, من اخی ہے و من امی ہی و من ابی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے ادھر, توڑا ہے, اچھا اچھا تم اپنا کام کرو, پھر وہ کام کر رہا ہے تو تم اپنی. صاحبتن بیوی, صاحبتن کے لفظی تو میں نے ہیں ساتھ رہنے والی, صاحب میں نے ساتھی, صاحبتن میں نے ساتھن, بیوی کے لیے آتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, انا یکون لہ ولدن ولم تکن لہ صاحبہ, خدا کا بیٹا کہا ہو سکتا ہے یا بچہ جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. تو صاحبتن میں نے ساتھی ہوتا ہے, اور بیوی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. وصاحبت ہی, اور اپنی جو اس کے ساتھ رفیق, جیسے اردو میں کہتے ہیں رفیق کی زندگی, تو ان معنوں میں صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے. اس میں سینس ہے کمپینینشپ کی, کمپینینشپ بھی ٹوٹ جائے گی, وہ تو ذرا پائیدار ہونی چاہیے. تو لفظ قرآن کریم کے یوں ہی نہیں چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص بات ہوتی ہے, کہ اس خوفناک حالت میں میاں بیوی کی کمپینین شپ بھی ختم ہو جائے گی. وہ بنی ہے, بنین کے بعد نون گرا ہے, اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگ جائے گا, یعنی یہ افراتفری ہوگی. لکل امرئ منہم, ان میں سے ہر آدمی کے لیے, لکل امرئ, دیکھیے امرؤن, امرؤن, امرآن, امرئن, یوں ہوتا ہے. یہ امرؤن ہوگا تو ان واؤ پہ لکھا جائے گا, یہاں تو خیر الف لام آیا ہے نا المرو, اور وہ امرؤ بھی نہیں آیا, یوم یفر المرؤ یوں نہیں آیا, وہ المرؤ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی مرؤن اور امرؤن ایک ہی لفظ ہے, امرؤن, امرؤن, امرؤن. اور امرؤن میں اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ امرؤن, امرؤن, امرؤن ہونا تو یوں چاہیے, لیکن اس کی رے کی زبر زیر بدل جاتی ہے, امرؤن, امرآن, امرؤن, بجائے اس کے کہ حمزے کی ہی تنوین بدلے, اس کے پہلے حرف کی رے کی بھی زبر زیر بدل جاتی ہے. حالانکہ نصب جار میں یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے لفظ کی بھی بدلے, تو صرف حمزے کی نہیں بدلتی تنوین بلکہ رے کی بھی. امرؤن کہیں گے تو پیش آئے گا, امرآن کہیں تو رے کی بھی زبر ہو جائے گی, امرئن کہیں تو رے کی بھی زیر ہو جائے گی, باقی رہ جاتا ہے حمزہ. یہ جو رے کے بعد ایک یہ لکھی ہے, اسی لیے یہ کے نیچے حمزہ دیا انہوں نے کہ کہیں امری نہ پڑھ لے کوئی, کہ یہ تو بعض اوپر بھی لکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ دراصل حمزے کی کرسی ہے, کیونکہ حمزہ یہ واؤ پہ لکھا جاتا ہے یا الف پر یا یہ پر. ہر آدمی کے لیے, من ہم جو کہ ان میں سے ہوگا, یعنی قیامت میں جو موجود ہوں گے, ہم کی ضمیر تو انہی کے لیے ہے نا. یوم اذن, اس دن, یہ ہم پہلے حین اذن یوم اذن میں بتا چکے ہیں کہ ظرف ہوتا ہے, یوم اذ کان کذا و کذا, اور پھر اذ کو تنوین دے دیتے ہیں، یوم اذن، وقت اذن، حین اذن، اس طرح سے آتا ہے. اس دن شان ان، ایک دھندا، شان ان جمع شعون ان، دھندا یا معاملہ، افیئر جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی عربی ہے شان ان. مثلا شعون الطلبہ، اسٹوڈنٹ افیئر بولتے ہیں. شعون شین اور آگے واو کے اوپر حمزہ لکھیں گے اور پھر دوسری واو ہوگی. شان ان ایک دھندا ہوگا، ایک معاملہ ہوگا. قرآن کریم میں آتا ہے کل یوم ہو فی شان، وہ ہر روز ایک نئے دھندے میں ہے. عربی میں کہتے ہیں ما شانوں کا، تیرا حال کیا ہے. یعنی یہ حال اس وقت نہیں کہ بات کیا ہے کرو، یعنی کسی ایک تو ہے نا ویسے خیریت دریافت کرنا، اس میں ما شانوں کا نہیں کہتے. کوئی آدمی آپ کے پاس کام کے لیے آیا ہے، فرض کیجیے آپ افسر ہیں، کوئی ملازمہ ہے، کوئی آدمی آیا آپ سے کوئی کام کرانے، اس وقت اگر اسے پوچھنا سناؤ تمہارا کیا کام ہے، تو اس وقت عربی میں کہیں گے ما شانوں کا، کہ آپ کا کیا کام ہے. تو شان ان میں نے دھندا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کے لیے ایک دھندا ہوگا، فکر فکر. شان کا بنیادی معنی معاملہ یا دھندا ہوتا ہے، جس جو آدمی کے دماغ میں ہو یا جو وہ کرنا ہے، اہم ہے اس کے نزدیک اس کام کو کرنا. حالت، دیکھیے حالت شان ان کا معنی نہیں ہے. شان کا صحیح معنی جو ہے معاملہ، دھندا، جس میں آدمی آکوپائڈ ہو جائے، انگیج ہو جائے، کہ اس کے دماغ پہ یا ہر وقت اس کا خیال ہو. اسی لیے افیئر کے معنوں میں تو یہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے. وقت بھی شان ان سمجھانے کے لیے انگریزی میں کیا کیا، کنسرن، کنسرن والا معنی ٹھیک ہے کہ جس کی آدمی کو فکر رہے، تو کنسرن والا انگریزی لفظ جو ہے شان ان ٹھیک ہے. اب حالت وغیرہ یہ سمجھانے والے ترجمے ہیں، شان ان کے لفظی ترجمے نہیں ہیں. ہر ایک کی اپنی ہی ایک مصیبت پڑی ہوگی، اپنے ہی، وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں تو اس کو تو اپنی ہی پڑی ہے، یعنی مصیبت پڑی ہے. یہ تو ہر آدمی ان میں سے اس دن ایک ایسی حالت میں ہوگا، ایک ایسی وہ دھندا یا کسی فکر میں ہوگا، یغنی ہے جو اس کو بے نیاز کر دے گی. اغنا یغنی، اغنا ان بے نیاز کر دینا، استغنا یستغنی بے نیاز ہونا، یغنی ہے جو اس کو لاپرواہ کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی. یہ بے نیاز کر دے گی کہ یہ نہیں مانا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اس کا مانا وہ تو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کی کیا سوجھے اس کو. یغنی ہے دوسروں سے اس کو بے نیاز کر دے گی کہ وہ دوسروں کی فکر کے باہر قابل ہی نہیں رہے گا، اس کو تو اپنی پڑی ہوگی. ان معنوں میں یغنی ہے، اسے کافی ہوگی. چلیے اغنا یغنی، وہی اس کے لیے کافی ہوگی. ہر آدمی کو اس دن ایک ایسی بسوڑی پڑی ہوگی، شان کا گھر ترجمہ کرے، کہ وہ اس کو دوسری باتوں سے الگ ہی کر لے گی، دوسروں کی فکر ہی نہیں آنے دے گی. جی،
اسے اب ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے اپنی پڑی ہوگی،
اپنی پڑی ہوگی. یغنی ہے وہ حالت ایسی ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے گی، لاپرواہ کر دے گی، یعنی دوسروں کے معاملے سے یا دوسروں کی تکلیف سے.
اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا.
بہرحال یہ سمجھانے والا ترجمہ ہے، اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. دیکھ رہی ہے لفظی ترجمہ ہے، ایسا وقت پڑے گا جو اس کو لاپرواہ کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، بے توجہ کر دے گا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی دوسرے سب سے، وہ جو ان کا ماں باپ بیوی کا ذکر آیا ہے، ان سب سے اس کو بے نیاز کر دے گا. اور بے نیاز کرنے کا معنی یہاں یہ نہیں کہ اس کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان کے بارے میں نہیں سوچ سکے گا، اپنی ہی پڑی ہوگی. اسی کو دیکھیے، انہوں نے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس طرح سے مضمون کو ادا کیا. لفظی ترجمہ جو ہے، ہر آدمی ان میں سے جو ہوگا اس دن اس کے لیے ایک ایسی اس کو آفت کا سامنا ہوگا جو اس کو بے خبر کر دے گی یا لاپرواہ کر دے گی دوسرے سب سے، इसी को उन्होंने कहा कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, दूसरे का सोच ही नहीं सकेगा। वजूह यौम अज़िम मुसरतुन, कुछ चेहरे, ये वजूह नकरा है लेकिन इस तरह से नकरा मुब्तदा हो जाता है बाज़ दफ़ा, जबकि एक कायदा कुल्लिया बयान करना हो तो वजूह कुछ चेहरे, इस तरह की तरकीब पहले भी आई है। यौम अज़िम उस दिन मुसफिरतुन चमकदार और रोशन होंगे वजूह हुई। देखिए अगर यौम अज़िम न लग था तो वजूह मुसफिरत सिफत मौसूफ हो जाता, अब मुसफरा खबर हो गया और वजूह नकरा होने के बावजूद मुब्तदा है। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुसफरा होंगे, असफरा युसफिरु इसफारन के मैंने खूब रोशनी हो जाना सुबह की, गलस और इसफार के लफ्ज शायद आपने पढ़े हों, हमारे नमाजों के मसलों में हदीसों में ये अक्सर लफ्ज आता है कि नमाज मुंह अंधेरे फजर की पढ़नी चाहिए जिसे कहते हैं गलस, और इसफार है जबकि खूब रोशनी हो जाए। तो वैसे सीन फेर एक मैंने लिखना भी आपने पढ़े हैं सफरा या सिरो लिखना, और सुफूर के मैंने औरत का सिर से दुपट्टा उतार देना और यह हिजाब के मुकाबले पर लफ्ज इस्तेमाल होता है पर्दा ना करना, वो भी जाहिर कर देना का मायना उसमें आता है। तो मुसफिरून के माने हैं उजाला करने वाला लफ्जी तर्जमा, तो यूं समझ लीजिए। फिर इससे मुराद है बड़ा ही खुश जिसके चेहरे पर तरोताजगी हो, मुसफिरतुन कई चेहरे होंगे खुश खुश, यही तर्जमा शायद किया उन्होंने, दमक रहे। ये दमक का तर्जमा इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि इसमें वो रोशनी की सेंस भी आ गई है, लेकिन दमक रहे होंगे ये उर्दू के लिए हमें फेल मुस्तकबल के साथ तर्जमा करना पड़ा है, वरना तो होना चाहिए कुछ चेहरे होंगे उस दिन दमकने वाले, असल तो इसम फाइल है ना, लेकिन उर्दू की मजबूरी है तो दमक रहे होंगे यूं। अक्सर जगह आपने देखा है इसम फाइल और इसम मफूल का तर्जमा फेल मुजारे से करना पड़ता है उर्दू में, कुछ चोरे दमक रहे होंगे, और अगर दमकना ही लगाना था तो तर्जमा होना चाहिए था कुछ चेहरे दमकने वाले होंगे, और कोई क्या मुस्फिरा रोशन, और क्या क्या
कितने मुंह रोशन होंगे,
तो वो तो हो गया रोशन।
और
ये तो वजाहत है ना, रोशन होंगे खुशी से होंगे या ईमान से होंगे या क्या होंगे वो तो अलग बात है। मुसफरा के लफ्ज ही मैंने जिसमें उजाला पाया जाए, अच्छा उजाला करने वाले बल्कि तर्जमा बनता है, सच्ची बात तो यह है कि असफरा युसफरु उजाला करना, हाँ जी बाबे फाल है ना, उससे इसम फाइल है, चेहरे उजाला करने वाले होंगे और फिर यह मुराद है रोशन होने वाले दबकने वाले यानी खुशी से। दाहिकतुन मुस्तबशर है, यह अगली सिफत है बल्कि हाल है खबर है। वाहिकतुन हंसने वाले, मुअन्नस का सीगा है ना वजूह उनके लिए, उर्दू तर्जमा तो हम मुजक्कर जमा की तरह करेंगे क्योंकि चेहरे का लफ्ज जो आया। वाहिकतुन हंसने वाले, मुस्तबशर भी मैंने भी है खुशी करने वाले खुशी मनाने वाले, इस तबशरा या तबशरों के दोनों माना होते हैं, दूसरे को खुशखबरी देना और खुद खुश होना, इसलिए मुस्तबशिरुन का माना खुश होने वाला भी है और दूसरे को खुशी की खबर देने वाला भी बनता है, यानी उससे दूसरे को खुशी पहुंचे। मुस्तबशरा बेशीन रे, जिसके मैंने खुशी खुशखबरी होते हैं बशारत, उसी से ये बाबे इस्तफाल का इसम फाइल मुअन्नस है मुस्तबशरा। हाँ जी, हंसते मुस्कराते, ये दोनों तर्जमे कर लिए हैं दाहिकतुन के, याद रखिए हंसना की अरबी दाहिक यदहको है, मुस्कुराना की अरबी इबतसम यबतसम है, तबस्सम या तबस्सम भी आता है लेकिन अरबी में ज्यादातर बाब इफ्तिआल इस्तेमाल होता है मुस्कुराहट के लिए, इबतसम यबतसम, तो ये दो अलग अलग लफ्ज हैं लेकिन उन्होंने वाहिका का तर्जमा हंसते मुस्कुराते उर्दू में वो जो जोर पैदा हो जाता है दो लफ्जों से उसके लिए किया, वरना वाहिका का माना मुस्कुराते नहीं है। तुम्हें क्या हुआ सलीम? नहीं सो रहा हूं, क्या कह हाँ जी مستبشر داہکا داہکا ہنستا مسکراتا مسکراتا انہوں نے مضاف
کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہیں ان کے حشاش بشاش اور خوش و خرم.
اچھا داہکا کا ایک ترجمہ حشاش بشاش. دیکھیے لفظی ترجمہ ہنسنے والا, کسی نے ہنستا مسکراتا ساتھ لگا لیا کہ اردو میں ذرا معنی اور کلیئر ہو جائے, وہ ہنستا مسکراتا آیا, دونوں کیفیتیں بنا دی خوشی کی. انہوں نے حشاش بشاش اس سے وہ ہنستا مسکراتا, خوش خرم تو مستبشرہ کا ترجمہ کیا نا, اس کے معنی خوش کے. مستبشرہ کا اور ترجمہ کون سا تھا؟ خوشیاں مناتے ہوئے, وہی خوش خرم کہہ دیں, خوشیاں منانے والے ہوتے. بات ایک ہے خوش وقت ہوگی, خوش وقت جس کا وقت خوشی سے گزر رہا ان معنوں میں پرانی اردو میں ہوگا لفظ خوش وقت. وجوہ یومئذن علیہا غبرۃن, اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر ہوگی غبار. غین بے رے مادہ, اسی سے جو لفظ غبار ہے نا وہی معنی غبرۃن کا ہے. اور غبر کے کئی معنی ہوتے ہیں, مثلا مضا یمضی کے معنوں میں بھی آتا ہے, غابر جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں, لیکن گرد آلود ہونا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے, اور خود غبار عربی لفظ ہے. اس لحاظ سے غبرۃن, یعنی اگر یہ یوں ہوتا علیہا غبار, بات وہی ہوتی, ان پر ہوگا غبار یعنی خاک آلود ہوں گے, ان پہ گیا کہ مٹی پڑی ہوگی, مٹی ہوگی, یا ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر گویا مٹی پڑی ہوئی ہے, رنگ اڑا ہوا ہونا اور اس وجہ سے بھی مٹی کا آتا ہے ذہن میں. تو بہرحال کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر خاک پڑی ہوگی, گرد و غبار ہوگا. یہی کیا چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی, تو یعنی جیسے کہ اڑ رہی ہو, اڑ رہی کا تو یہاں ترجمہ نہیں ہے, بہرحال اردو کے لیے خاک اڑ رہی ہوگی. میں نے تو غبار کا ہی ہے, غبار کے علاوہ گرد و غبار, گرد اور غبار تو ایک ہی چیز ہے, فارسی میں گرد ہے, عربی میں غبار ہے, اردو میں گرد و غبار دونوں استعمال ہوتے ہیں. خاک آلود, بہرحال جیسے کسی پر مٹی پڑی ہو تو اس کی جو حالت خراب ہوتی ہے. ترحقہا قطرۃن, ان پر چھا جائے گی, رہ کا یرحقو کہ معنی چھا جانا ڈھانپ لینا بھی ہوتا ہے ایک معنی, اور ارحقہ یرحقو افعال ہو تو کسی کو تنگی میں ڈالنا, اس کو سخت مصیبت میں ڈالنا. ولا ترحقنی من امری عسرا, قرآن کریم میں آیا ہے. اور ترحقہم ذلہ, قرآن میں دوسری جگہ گیارہویں پارے میں آیا, ان کو ڈھانپ لے گی ذلت. ترحقہا یعنی سترا یا استرو ہی کے معنوں میں ہے. ہا کی ضمیر وجوہ ان کے لیے ہے مونس, ان چہروں کو ڈھانپ لے گی. قطرۃن ایک طرح کی سیاہی. قاف تے رے مادہ سے مختلف معنی بنتے ہیں, اس سے کہ میں نے بخیل ہونا بھی ہوتا ہے, قطور میں نے بڑا بخیل, قرآن کریم میں انسان کے لیے آیا ہے. مقترن غریب آدمی, اقترا یقترو سے, یا اپنے اس میں بھی پڑا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, بخیل نہیں ہوتے. ان میں سے ایک یہ لفظ قطرن اور قطرۃن, اصل میں جو دھوئیں کی سیاہی کسی جگہ جم جاتی ہے اس کو قطرن کہتے ہیں. کسی چھپڑ وغیرہ میں دھواں چلتا رہے نا, یا یہ بھٹیاری ہو, کوئی بھٹیارے کی دکان ہو, تو اس میں جو دھواں اٹھتا رہتا ہے پھر جالے سے بن جاتے ہیں اور وہ عجیب کچھ سرخ کچھ کالا رنگ ہو جاتا ہے, جس کو پنجابی میں دھواں کہتے ہیں اور شاید اردو میں کلاؤس کہتے ہیں اسے. اچھا کلاؤس یا دھواں, بلکہ صحیح پنجابی ہماری جو ہے اس میں تو دھواک ہی کہتے ہیں اسے, کہ وہ جو دھواں اڑتا رہتا ہے اور پھر اس میں گرد و غبار بھی شامل ہو جاتا ہے, تو وہ رنگ کالا بھی اور میل بھی ساری دونوں چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں, اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں دھواک, اور یہ اردو کا لفظ ہے کلاؤس. کالک تو نرک کالے رنگ کو ہی کہتے ہیں, یہ خاص طرح کے کالک ہے, یعنی گویا کہ کالک تو ہے وہ بھی, کالق تو وہ بھی ہے, انگریزی والوں نے کیا کیا, بلیکنیس, بس بلیکنیس سے ہی ترجمہ, سیاہی سادہ ترجمہ ہے, ہر طرح کی سیاہی اور ہر طرح کی بلیکنیس اس میں آ جاتی ہے. لیکن قطر ان خاص اس سیاہی کو کہتے ہیں, یوں تو کالے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے نا, یوم تسود وجوہ و تبیض وجوہ, جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. تو لفظ اسود یا اسود و کالا ہونا بھی اردو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, یہاں قطر ان آیا ہے. قطر ان خاص طرح کی سیاہی ہوتی ہے جسے دھواں کہتے ہیں یا کلاؤس کہتے ہیں, وہ ہوگی ان کے چہروں پر, یعنی انتہائی خوف کی وجہ سے ان کے چہرے اس طرح کالے ہو چکے ہوں گے کہ جیسے معلوم ہو اس پر تو گرد و غبار جمع ہوا ہے اور کلاؤس جمی ہوئی ہے. یہ خوفناک کیفیت کا بیان ہے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ, وہ لوگ ہی ہوں گے جو کافر اور فاجر ہوں گے. کافر کی جمع کفرۃ, فاجر ان کی جمع فجرۃ. یہ جمع کا عام وزن ہے, طالب طلبۃ, کبھی کل پڑا تھا بارر یا بارن بررۃ, اس طرح سے کافر کی جمع مکسر کفار بھی آتی ہے, کفرۃ بھی آتی ہے. فاجر کی جمع سالم بھی ہوگی, فاجرون وغیرہ, اور جمع اس کی فجار بھی آتی ہے, یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. جیسے کاتب کی جمع کتاب اور فاجر کی جمع فجار, جمع مکسر کئی طرح آ جاتی ہے, یہاں آئی ہے فجرات. فجر یفجروا کے معنی نافرمانی کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ پڑھا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ بدیہ ہی کرتا چلا جائے, چاہتا تو یہ ہے. تو فجر یفجروا کے لفظی معنی تو ہے نافرمانی کرنا, لیکن عام سینس اس کی فجر فاجر کی ہمارے ہاں زانی اور بدکار کی ہوتی ہے, فاسق فاجر کہتے ہیں, یعنی جو اخلاقی لحاظ سے بھی بالکل خراب حالت ہو اس کی. بہرحال لفظی معنی تو نافرمان کا ہی ہے, اصل معنی فجر یا فجروں کا پھٹ نکلنا ہوتا ہے یا پھاڑنا ہوتا ہے. فجر کو اسی لیے فجر کہتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں سے پھٹ کے نکلتی ہے. تو کیا لب ترجمہ ہے, کافر بدکار فجر, فاجر ہی کر دیا, چل گناہگار فاجر. نہیں ڈیٹ والی بات تو عجیب ترجمہ ہے. اچھا اچھا نہیں کیوں نہیں, جو ہو گیا ہو گیا, آپ بیٹھے ہیں تو پھر حاضری کم ہے اس لیے چھوڑ دیں تو کل اور بھی کم ہو جائیں گے. سورۃ تکویر, تکویر کا معنی ابھی بیان ہو جائے گا جو سورت کا عنوان ہے, پہلے لفظ میں ہی اس کا فعل استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت الی آخرہ, یہ چلتی ہے. اذا الشمس کورت, جب کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. شمس مؤنث سمائی ہے, کورت فعل مجہول ماضی کا مؤنث کا صیغہ آیا ہے سورج کے لیے. مادہ کاف واو رے ہے, کار یکورو کے معنی لپیٹنا ہوتا ہے اور اس طرح کے کی فولڈ دیتے جائے. بنیادی طور پر پگڑی کے جو بل دیے جاتے ہیں نا, اس کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے کارا, اور پھر کورا یکورو بھی استعمال ہوتا ہے, پگڑی کی طرح بل دینا ایک دوسرے کے اوپر. تو اس کے معنی لپیٹنے کے پھر بنتے ہیں, بل دینا یا لپیٹنا. بل دینا ایک تو ہوتا ہے نا رسی کو بل دینا, وہ نہیں, بلکہ ایک دوسرے فولڈ کے اوپر فولڈ کرتے چلے جانا, یہ معنی بنتا ہے. انہی معنی میں قرآن کریم میں آیا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل, اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات کے اوپر, رات کو دن کے اوپر, جیسے اوپر کوئی سر کے اوپر پگڑی جیسے لپیٹ دی جائے, سر چھپا دیا جائے. وہی لفظ وہاں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل بھی آیا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یعنی اس فینومنا جو دن رات کا ہے, اس کو کئی لفظوں میں کئی طریقے پر قرآن نے بیان کیا ہے, اس میں ایک لپیٹنے کا لفظ بھی ہے. تو جب کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا, یعنی گویا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ اس کی روشنی وغیرہ ختم ہو جائے گی, یہ معنی لپیٹ دیا جائے گا. یاد رکھیے لپیٹ دیا جائے میں یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے یہ دری بچھی ہوئی اور اس کو لپیٹ دیا جائے, بلکہ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز لپیٹ دینا کہ وہ چھپ جائے, ان معنوں میں تکویر کا لفظ آتا ہے, مصدر ہے نا جو سورت کا نام بھی ہے, لپیٹ دیا جائے گا. یہی کیا ہے, لپیٹ دیا جائے گا. پگڑی کے لپیٹنے والے معنوں سے ہی یہ لیا ہے. اور دوسرے معنوں میں قرآن کریم میں یقدر اللیل علی النہار 23 پارے میں آیا بھی ہے. پھر آگے مراد قیامت کے واقعات کا ذکر ہے, یہاں سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا, اس کی روشنی کیسے ختم ہوگی, یہ کچھ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ سورج سورج نہیں رہے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ, نہیں یعنی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یعنی کسی چیز میں سورج پر, سورج کو کسی چیز میں لپیٹ دیا جائے گا, جیسے سر کو پگڑی میں لپیٹ دیا جاتا ہے. لیکن جو چیز جس پر لپیٹی جائے آتا ہے لفظ کبر علیہ, مثلا یہاں ہوتا ہے اذا کبر اللہ الشمس علی الشمس, جیسے آتا ہے یکبر اللیل علی النہار, کہ لپیٹتا ہے رات کو دن کے اوپر. اس کے ساتھ اصل علا کا صلہ آتا ہے, کبر علیہ, اس نے اس چیز کو اس کے اوپر لپیٹ دیا. تو گویا کہ یا کہیں کہ اگر علیہ سرور ہے تو اذا الشمس کبر علیہ, کورت علیہ, علیہا بلکہ کہنا چاہیے. تو وہ مجرور جو ہے جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ نہیں یہاں بیان ہوا. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یعنی جب سورج کے اوپر کوئی چیز لپیٹ دی جائے گی. وہ تو ہوگا, روشنی ختم ہوگی یا جو کچھ ہے وہی مراد ہے, روشنی نہیں رہے گی. لپیٹنے سے مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے, یہ تو محاورے کی بات ہے نا سمجھانے کے لیے. ایسے ہو جائے گا جیسے اس کو کسی چیز میں لپیٹ دیا گیا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ, اور جبکہ ستارے بکھر جائیں گے, منتشر ہو جائیں گے. نجوم تو ہے نجم ان کی جمع, اور ان کا درات مادہ ہے کاف دار رے, قدر یک دیرو یا قدر یک دارو شاید استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گدلا ہونا, پانی وغیرہ میں مٹی ملا دیں اور وہ گدلا ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں قدر یک دیرو یا قدر یک دارو ہے, قدر یک دارو شاید سامعہ سے آتا ہے. بہرحال ثلاثی میں قرآن سے نہیں استعمال ہوا. ویسے قدورت گدلے پن کو کہتے ہیں, اور پھر دشمنی اور ناچاکی کے معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان کے دلوں میں قدورت ہے, یعنی جیسے کہ کوئی گدلا پن ہے, پانی صاف نہیں ہوتا تو اس پانی کو میں اس کو قدورت کہتے ہیں. اس سے تقدر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, طبیعت متقدر ہوئی کہ وہ گویا کہ نفرت ہوئی. نفرت ان معنوں میں کہ اصل معنی اس میں گدلے پن کا ہے. لیکن ان قدرہ میں گدلا ہونا نہیں مراد, اس کے معنی عربی ڈکشنری والے لکھتے ہیں تناثرا, بکھر گیا. نثرا شعر کے مقابلے پر نثر ہے نا, بکھر جانا. تو النجوم تناثرت, جبکہ ستارے بکھر جائیں گے. یہی کیا ہے, بے نور ہو جائیں گے. گدلے پن والے سینس کوئی سامنے رکھ لیا ہے میں نے, ماند پڑ جائیں, یہ بھی گدلے والے میں نے مان لیا ہے. اصل معنی ڈکشنری میں تو اس کا بکھر جانا ہی ہوتا ہے. خاص طور پر لکھا ہوتا ہے کہ ان قدرت النجوم اے تناثرت, وہاں یہ معنی لکھا ہوتا ہے. جھڑ پڑنا اور بکھر جانا میں ایک ہے باہم تعلق, جھڑ جائیں گے. وہ تناثرت کا اصل معنی یہی ہے کہ جو چیز پروئی ہوئی ہو اور اس کو بکھیر دیا جائے. آپ کے پاس ہار ہو یا تسبیح کے دانے ہوں اور اس کو بکھیر تاگا توڑ دیں تو وہ بکھر جائیں گے. اس لحاظ سے وہ بکھر جانا کا کیا ترجمہ انہوں نے کیا, جھڑ جانا. بکھر گئے تو جھڑ گئے, بکھر جائیں گے. جنہوں نے کیا نا بے نور ہو جائیں گے, وہ سینس کا ترجمہ ہے کہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے, سورج وہ یوں ہوگا اور یہ بھی. ان نجوم ان قدرت, اور شاید کاف دار رے میں چونکہ گدلے پن کا مفہوم ہے اس لیے انہوں نے یہ لیا, ورنہ یہ ہوتا نہیں. میں نا مثلا عربی میں یہ نہیں کہتے ان قدر الماء ہو کہ پانی گدلا ہو گیا, بالکل نہیں. تو اس طرح سے جھڑ جائیں گے, بکھر جائیں گے ستارے, گویا کہ وہ جو قوت پکڑے ہوئے ہیں نظام شمسی کو, خدا جانے اس میں کیا خرابی واقع ہوگی کہ پھر ہر چیز بکھر جائے گی. اس وقت تو ہر ایک چیز لگی بندی چل رہی ہے نا. ویزل جبال سیرت, جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا. جبال جبل کی جمع ہے, سیرا پہلے آیا ہے, سیرت الجبال سیرن کیا تھا, سیرت الجبال فکان سرابا, یہ ابھی آپ نے پہلے پڑھا ہے, پہاڑوں کو ہلا دیا جائے گا. اصل معنی ہے سیرا چلا دینا, اپنی جگہ سے روانہ کر دینا آگے. سیرت داب باتا, اس نے سواری کو چلایا خوب, تو سیرت الجبال اس کو ہی کہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, فاصلے کی رعایت سے, یعنی بجائے یوں کہنے کے وَإِذَا سُيِّرَتْ الْجِبَالُ, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, ہاں جی, پہاڑوں کو جب پہاڑ چلائے جائیں, مضارے میں استعمال کیا ہے, ازا کی وجہ سے مستقبل ہے. ہاں جی, کیا کیا
چلائے جائیں,
مودودی صاحب کا کیا,
اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے,
انہوں نے وہ ستاروں والے کا کیا ترجمہ کیا,
اور جب تارے بکھر جائیں گے,
بکھر جائیں گے زیادہ بہتر ہے ترجمہ, لفظی ترجمے کے قریب ہے. ستارے بکھر جائیں گے, جھڑ جائیں گے, بکھر جائیں گے, یہ لفظی ترجمے کے قریب ہے. ماند پڑ جائیں گے, بے نور ہو جائیں گے, ان قدر کا معنی نہیں ہے. ہاں جی, تو پہاڑ چلائے جائیں گے, یعنی وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اس میں دو لفظ ہیں قابل غور, ایک لفظ ہے عشار, مادہ تو عین شین رے ہے, اور اس کے عام معنی مجرد میں عشر یا عشروں میں نہ ہوتا ہے دسواں حصہ لے لینا, اور مثلا عشر یا عشروں کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس میں کچھ اتنا ڈال دینا کہ وہ دس پورے ہو جائے, دس پورے کر دینا, دسواں حصہ نکال لینا. ان معنوں میں عشر میں نے دسواں تو آپ نے پڑھا ہی ہے, دس تو مادہ تو وہی ہے, پھر اس کے مختلف مادوں سے معاشرت ہے, عشر یا عشر مل کر زندگی بسر کرنا وغیرہ. عشر میں نے ایک بٹا دس حصہ ہی ہوتا ہے, وہ چونکہ اس کی مقدار ہوتی ہے اس لیے عشر کہتے ہیں اسے. عشر کا معنی ہے ایک بٹا دس, دسواں حصہ. اس سے ایک یہ لفظ ہے عشار, اس لفظ کا واحد عجیب ہے جو بذات خود جمع معلوم ہوتا ہے, اس کا واحد ہے عشراء, جیسے شعراء, فعلاء کے وزن پر. اور یہ عجیب واحد ہے کہ بذات خود جمع کے وزن پر ہے عشراء, پھر اس کی جمع عشراء وات بھی ہوتی ہے اور عشار بھی ہوتی ہے. عشراء عشراء آت ہو جائے گا نا, جیسے ہمرا و ہمرا وات کر لیں, حمزہ واؤ میں بھی بدل جاتا ہے. تو عشار جمع ہے عشراء کی, اور عشراء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس پر حمل کے دس مہینے گزر چکے ہوں یا گزرنے والے ہوں. اور یہ اونٹ کی, میرے خیال میں اونٹ دسویں یا گیارہویں مہینے بچے دیتی ہے اونٹنی. یہ ہر ایک ہے نا, انسان کا بچہ مثلا نو مہینے بعد پیدا ہوتا ہے, میرے خیال میں بھینس بھی دس مہینے کے بعد ہی دیتی ہے. اس طرح سے مختلف جانوروں کے اپنا اپنا ایک وہ پیریڈ ہوتا ہے, تو اونٹنی دس مہینے کے بعد ہی بچہ دیتی ہے غالباً. اونٹ گھوڑا وغیرہ, گھوڑے کے شاید اور بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ دس مہینے کی حامل اونٹنیاں, عطلت, عطل یعطل تعطیلا کا لفظی معنی تو بنتا ہے بغیر پروٹیکشن کے چھوڑ دینا, اور بغیر پروٹیکشن کے ہونا بھی ہو سکتا ہے. مثلا عربی میں کہتے ہیں عطلت الابلو, اونٹنیاں اس طرح گئی کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں تھا, ابل فائل, اور عطلت الابلا یا عطل الابلا, اونٹنی کو چھوڑ دیا بغیر چرواہے کے. گویا کہ عطل یا عطل کو دو معنی ہو سکتے ہیں, چرواہے کے بغیر ہونا, چرواہے کے بغیر کر دینا. اور پھر اس سے مراد ہے ان پروٹیکٹڈ, یا جس کی طرف توجہ نہ دی جائے. تعطیل خالی ہونا, بیکار ہونا کے معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, چھٹی کے معنوں میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو فارغ کر دینا عطل یو عطل ہو کہ میں نے, یہ ہمارے ہاں جو ہے فلاں نوکری سے معطل ہو گیا, قریب قریب اسی سینس میں آتا ہے, فارغ کر دینا, اس کی کوئی دھیان حفاظت نہ کرنا. تو جبکہ دس ماہ کی اونٹنیوں کو بھی فارغ چھوڑ دیا جائے گا, مجہول کا صیغہ ہے. اب یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ, اس کی سینس عربوں کے نقطہ نظر سے ہے بڑی اہم محاورے کے اعتبار سے, کہ ان کے لیے اونٹنی بہت بڑی دولت ہوتی تھی. ان کا تو اکانومی کی بنیاد ہی اونٹ پر ہے. اب تیل آیا نا جو ہوا, ورنہ تو ان کے تو پیسٹورل سارا تھا, ان کی اکانومی تو ساری جانوروں پر تھی, بکریاں اور اونٹ ہے, یہی ساری اکانومی تھی, اور اس میں اونٹ کا بڑا درجہ ہے, ہزاروں کام ان کو دیتا ہے. تو اس میں جو 10 مہینے کے بعد بچہ دینے والی اونٹنی ہو, وہ تو زیادہ توجہ کی مستحق ہوتی ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور بچہ ہی نہ ضائع ہو جائے اور پھر ہمیں بڑا سخت نقصان ہونا ہوگا. اور اس کو پھر بغیر حفاظت کے یوں ہی چھیڑ دیا جائے گا, اس کا بھی خیال نہ کیا جائے. یہ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مالک پر کوئی بہت ہی بڑی بپتا آ پڑے کہ وہ اس کو بھی بھول جائے. تو اس محاورہ گویا کہ یہ ہے کہ ایسی پریشان کن صورت حال ہوگی. یہ ہم نے فلڈز میں دیکھا ہے اور فسادات وغیرہ میں عام ہوا ہے 1947 میں, کہ جب اچانک نکل بھاگے, بچوں کی پرواہ نہیں کدھر رہ گیا, کون کہاں گیا, کوئی کون کہاں گیا. تو اونٹنیوں کی کس کو پرواہ ہوتی ہے, جانور چھوڑ کے آ جاتے ہیں لوگ. یہ 1967 کی جنگ ہے, ہمیں پتا ہے کہ کئی دفعہ یہ بارڈر 2-3 دفعہ تباہ ہوا, لیکن 1967 کی جنگ میں یہ جو برکی ہڈیارا وغیرہ ہے, وہ لوگ اپنی گائیں بھینسیں جانور چھوڑ کے ہی بھاگ نکلے, اور پھر یہاں سے لوگ گئے. پھر لوگ بڑے ڈیول ڈیر بھی ہوتے ہیں, انہیں پتہ چلا کہ یار وہاں بہت سی گائیں بھینسیں اور یوں ہی پھر رہی ہیں, جاؤ لے آؤ. تو کوئی ایک آدھ آدمی لے بھی آیا, تو اس نے یہاں آ کے بتایا. اتفاق سے ہمارے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے, اور انہوں نے ایک ٹانگا بنایا ہوا تھا نا, ریڑا تھا شاید, ریڑا وہ کرائے پہ دیتے تھے کسی اور آدمی کو, تاج اس کا نام تھا. تو انہیں کسی نے آ کے بتایا, ان کے کوئی رشتہ داری بھی تھی ادھر برکی کی طرف, کہ یار جاؤ وہاں سے کوئی بھینسے ویسے لے آؤ, تو وہی یوں ہی آوارہ پھرتی ہے. تو وہ گئے تھے چنانچہ, اور راستے میں سرنگیں بچھی ہوئی تھی, اسے کسی نے کہا بھی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. پھر وہ ان کا جو تھا نا وہ ریڑا, وہ ایک مائن کے اوپر آ گیا, سارے اڑ گئے. یہاں ان کے میرے خیال میں دوسرے دن ان کے ٹکڑے جمع کر کے لائے تھے اور یہاں دفن کیا تھا اچرے میں. تو لوگ اس طرح سے بھی مرے کہ وہ بھینسوں کو پکڑنے گئے, اور یا وہ لوگ تھے جن کے جو ان کے مالک تھے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ آئے, انہوں نے یہ نہیں کی کہ بھائی اب بھینسوں کو بھی ساتھ لے چلے. تو اس طرح سے 10 ماہ کی اونٹنی کا جو کہ بچہ دینے والی ہو, اس کی پرواہ نہ کرو. عرب نقطہ نظر سے اور عرب اکانومی کے نقطہ نظر سے یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا. اس کو شاید ہم نہ سمجھ سکے, لیکن عرب اس زمانے کا عرب بخوبی سمجھتا تھا. کیا ترجمہ کیا انہوں نے,
10 ماہ کی
حملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی. اتلت مجہول ہے, چھوٹی پھریں گی یعنی چھوڑ دی جائیں گی, ان کو چھٹی کر دی جائے گی. میں نے تو یوں سمجھ لیجیے, اتلت چھوٹی پھریں گی, نہیں وہ چھٹی پھریں گی. میں نے اس کا وہی ہے کہ جیسے گلے سے رسا نکال دے کے جاؤ جدھر جانا. ہاں
اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر
چھوڑ دی جائے. ہاں دیکھیے, مجہول کا ترجمہ بھی ہو گیا, اتلت چھوڑ دیا جانا بغیر حفاظت اور پروٹیکشن کے, تو اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی, اپنے حال پر یعنی کوئی حفاظت نہیں کی جائے گی, اور فعل مجہول ہے اتلت, وہ ترجمہ بھی ہو گیا. انہوں نے کیا کیا, اور جب چھوڑ دی جائیں گی, اپنے حال پر چھوڑنے میں یہ معنی ہے کہ بغیر کسی چرواہے کے اور بغیر کسی نگرانی کرنے والے کے یوں ہی چھوڑ دی جاؤ جدھر جانا. گویا کہ یہ خوفناک وقت کی ایک طرح سے ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جبکہ وحشی اکٹھے کر دیے جائیں گے. وحوش وحش ان کی جمع ہے. اچھا,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ سارا اضافہ چل رہا ہے کہ جب یہ ہوگا یہ ہوگا. اشعار تو ہم نے بات کی تھی, اشعار کی جمع ہے. اس میں ایک بات یہ بھی شاید اس وقت میں نے نہیں بیان کی تھی کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ اشرا اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس نے ابھی ابھی بچہ دیا ہو. تو بالکل تھوڑے دن گزرے ہوں جسے ایک طرح سے مردوں میں عورتوں کے لیے نفاس کا زمانہ وہ پہلے 40 دن عورت پہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وہ گویا کہ نفاس کی طرح کا وقت, اور اس میں پھر یہ معنی کیا ہے کہ تازہ یعنی بیاہی ہوئی کہ جس نے ابھی ابھی بچے دیا اس کو دودھ نکالنے کا کسی کو ہوش نہیں ہے, اور طلب کا معنی تو ہے نا ان اٹینڈیڈ, ٹو لیو سم تھنگ ان اٹینڈیڈ, کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دے. تو دونوں صورتوں میں گھبراہٹ کا ہے کہ نہیں اونٹنی نے بچہ دیا اور اس کا کوئی دودھ ہی نکالنے کو تیار نہیں, وہ بھی بھول بھلا گئے, اور اگر یہ ہے کہ جس کے 10 مہینے گزر گئے اب تو بچہ دینے والی ہے, تو وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے عربوں کے نقطہ نظر سے, اس کو بھی وہ اگنور کر رہے ہیں. وحزل وحوش و حشرت, اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے, وحش ان کی جمع ہے وحوش, وحش جس سے واحد بنتا ہے وحشی جن, اس جانور کو کہتے ہیں جو ڈومیسٹیکیٹڈ نہ ہو یا ہو ہی نہ سکتا ہو. جنگلی جانور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے ڈومیسٹیکیٹ کر لی, جو گھوڑا اصل جنگلی ہوتا ہے, بھینس اصل جنگلی ہوتی ہے, مرغ کتے اصل جنگلی, اور جنگلوں میں جنگلی بھی پائے جاتے ہیں, جنگلی مرغ پائے جاتے ہیں, جنگلی کتے پائے جاتے ہیں, جنگلی بھینسیں ہیں, جنگلی گھوڑے ہیں, پائے جاتے ہیں اب بھی, لیکن انسان نے ان میں سے بعض کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا. بعض جانور ہیں جو ڈومیسٹیکیٹ ہوتے ہی نہیں, وہ انسان سے بھاگتے ہی ہے. تو وحش کا معنی ہوتا ہے اصل میں تو کسی سے دور بھاگنا. تو یہاں وحوش سے مراد جنگلی جانور سارے, وہ مراد لیے گئے ہیں. حشر حشر یحشر, جمع کرنا اکٹھا کرنا, حشرات اکٹھے کر دیے جائیں گے. یہ جنگلی جانور کیوں اکٹھے کر دیے جائیں گے؟ یا تو ہو قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ جب آفت آتی ہے کوئی, تو دیکھا گیا ہے بعض دفعہ ہسٹری میں ایسا آتا ہے کہ پھر کوئی سخت زلزلہ آ گیا یا کوئی چیز, تو جنگلی جانور سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ کسی دوسرے کو چھیڑتا نہیں, نہ سانپ کسی کو کاٹتا ہے, نہ شیر دوسرے کو پھاڑتا ہے, ہر ایک کو وہ اپنی مصیبت اور آفت کا سامنا ہوتا ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری وہ فصلتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ دوسرا دشمن موجود ہے اس کو چھیڑے گا بھائی. یعنی جانور بھی گویا کہ اس حالت میں ہو جاتے ہیں. ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے, غالباً یہ سیلاب میں شاید دیکھا ہے کہ سیلاب نے تو سارے دریا کو گھیر لیا, تو پھر جو تھوڑی سی کوئی ٹبی تھوڑی سی اونچی جگہ بچی, چوہے بھی اسی پہ نکلے بیٹھے, اور چوہوں کو کھانے والے بھی اسی پہ جا کے بیٹھ گئے, اور وہ سب لرز رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا. اس طرح سے ہو جاتا ہے زلزلوں میں یا اس طرح موقع پر, جانور بھی گھبرا جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ یہ تو میرا شکار ہے میرے ساتھ, یہ کچھ شاید وہ مراد ہو. بعض میں پھر یہ تفصیلی باتیں ہیں, ہمارے لفظ سے دوست کا نہیں تعلق, کہ جی قیامت میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا کہ جو جانوروں نے جانوروں پر ظلم کیا تھا وہ بھی انصاف ہو جائے. جس حدیث میں ایسے آتا ہے کہ ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارا تھا, پھر وہ دونوں زندہ کی جائیں گی, اس کو کہا جائے گا اس کو سینگ مارا, پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا. واللہ عالم, بعض حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ حیوانوں کا بھی اتنا حساب کتاب تو ہوگا کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے گا, لیکن ان کو خلود نہیں ہوگا. یہ تو انسان ہے بےچارا جو پکڑا ہوا ہوگا, اور پھر انعام تو انعام, سزا تو سزا. اگر وزل بہار سجرت, اور جبکہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. کل میں اس کے اچھے اچھے ترجمے دیکھ رہا تھا, اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ لے جاؤں ترجمے, ایک تو احمد رضا کا, آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا بلا میں سمجھتا ہوں کہ میرے والا ترجمہ کچھ اور طرح سے, اچھا پھر ہوگا تو صحیح. تو بہرحال ایک وہ ترجمہ اچھا تھا, اور وہ مولانا اشرف علی کا بھی ترجمہ بس اچھا کیا ہوا, لیکن یہاں بھائی ہمارے یہاں ایک ترجمہ بہت زیادہ قرآن مجید کے نسخے تھے, وہ آپ کیوں نہیں لے بیٹھتے؟ وہ جو شیخ الہند والا ترجمہ ہے, وہ تو آپ کے یہاں کالج میں کئی کاپیاں تھیں پچھلے برس, ہم لے کے بیٹھا کرتے تھے. وہ اچھا ترجمہ ہے, وہ لے کے بیٹھا پڑا, میں کل اسی کو دیکھ رہا تھا. اچھا اچھا ترجمہ ہے, اور ہر ایک کے پاس کوئی ترجمہ ہونا چاہیے. وہ اس کی تو یہاں بہت سی کاپیاں تھیں. تو بہار ہو, بحر کی جمع ہے بہار, بحر کی جمع کئی طرح مقصر آتی ہے, ان میں سے قرآن کریم میں اب حرن بھی آئی ہے, اور بحور بھی آئی ہے, اور بحار بھی آئی ہے. یہ تین جمعیں تو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں, بحر ان کی سمندر جس کا معنی ہوتا ہے. سجیرا سین جیم رے کا معنی آگ لگانا اور بھڑکانا بھی ہوتا ہے, اور اصل معنی جوش میں لانا ہوتا ہے, جوش میں آنا, بلکہ سجارا یو سجیرو جوش میں لانا, اور زیادہ تر نے معنی کیا ہے آگ میں بھڑکانا. بعض نے ترجمہ ویسے جوش میں لانا ہی کیا ہے, اور اس طرح سے سجیرا جو فعل مجہول ہے اس کے ترجمے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ سمندر خشک کر دیے جائیں گے, ایک یہ بھی کیا گیا ترجمہ, ایک یہ بھی ہے کہ ابل پڑیں گے, ابال دیے جائیں گے, یعنی پانی زیادہ ہو جائے گا, اور تیسرا معنی ابلنے کا کیا گیا ہے کہ ایکچولی کھول اٹھیں گے. تین ترجمے سجیرا کے جو کہ فعل مجہول ہے کیے گئے ہیں, اور غالباً درست تینوں ہی ہیں. والبحر المسجور قرآن کریم میں آیا ہے سجارا سے, اسم مفعول, سجارا جوش میں لایا یا یعنی اس کو, اور وہاں البحر المسجور کے بھی دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں, وہ سمندر جو ابل پڑا, یعنی ابل پڑا پانی کے لحاظ سے, پانی زیادہ ہو گیا اس میں کر دیا گیا, اور بعض نے کھولنے کا معنی بھی کیا. اب یہ کھولنے والا معنی لفظ میں تو ہے, لیکن سمندر کیسے کھولے گا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورج قریب آ جائے اور اس کی وجہ سے سمندر کھولنے لگے. یہ تو عام سائنس کی کتابیں بھی آپ پڑھیں نا, تو جہاں سورج کے اینڈ کے متعلق لکھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سورج جب ایک ڈیڈ سٹار ہونے لگے گا تو پھیل جائے گا, پھر اس کی اتنی گرمی ہوگی کہ سمندروں کے پانی کھول اٹھیں گے. یہ یعنی ایک سائنٹیفک پاسبلٹی کہ یوں خاتمہ ہوگا سورج کا اور نظام شمسی کوش میں, یہ لکھا ہے کہ پانی کھول پڑے گا. اب بھی آپ دیکھیں کہ سورج کی گرمی جب کسی جگہ پانی پہ پڑتی ہے چاہے کتنا, تو وہ پانی اچھا خاصا گرم ہو جاتا ہے تاکہ آدمی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے تو قریب ہوگا تو اور کوئی چیز ہوگی. بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا نمونہ ہے کہ پانی خود کیا چیز ہے. پانی دو ایسی گیسوں سے بنا ہے جن کا دونوں کا تعلق آگ کو بھڑکنے اور بھڑکانے کا ہے, ہائیڈروجن آکسیجن. آکسیجن کے بغیر آگ نہیں جلتی, وہ آگ کو جلانے والی ہے, اور ہائیڈروجن تو جناب ہائیڈروجن بم, وہ تو بھڑکا دینے والی شے ہے. دو گیسیں جس میں سے ایک آگ کو بھڑکاتی ہے اور ایک بھڑکتی ہے, ان کو ملنے سے پانی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کا کمال ہوا, اگر وہ گیسیں الگ ہو جائیں تو پھر تو آگ ہی آگ ہی رہ جائے گی. تو اس طرح کو سمندروں میں ایسی چینج ہو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن سمندر بھر جائیں گے پانی زیادہ ہو جائے گا, یہ وجہ بھی ہو کہہ سکتے ہیں, اور یہ کہ وہ آگ میں کی طرح گرم کر دیے جائیں گے. دونوں ترجمے کیے گئے, دونوں ٹھیک ہے, بلکہ ایک تیسرے ترجمے اس کا خشک ہو جائیں بھی کیا گیا ہے. جی کیا انہوں نے کیا,
دریا
بھڑکا کے ساتھ ترجمہ کیا, دریا کر لیا وہ سمندر اور دریا تو
جب سمندر
سلگائے جائے, یہ تو خالص آگ سے ہی وار کیا نا ترجمہ, سلگائے جائے, سلگانا تو آگ کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے دیکھی جھونکے, یہ گرمی کے لیے ہی ہوگا جھونکنا, وہ میرے خیال میں جو چنے بھونتے ہیں نا یا کچھ اس کے لیے
لگ,
آگ ہو جائے, یا تو لکھتے نا آگ بنا دیے جائے, کیونکہ فعل تو مجہول ہے نا, آگ بنا دیے جائے, کھلا دیے جائے, ابال دیے جائے, گرم کر دیے جائے, خشک کر دیے جائے, جو بھی معنی مجہول کا ہے. بہرحال سجیرا کا ایک معنی گرم کر دینا اور ایک معنی زیادہ کر دینا, جوش میں لانا, جوش میں لائے جائیں, یہ لکھ رہے ہیں انہوں نے. وہ سب نفوس زوجت, اور جب نفس جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے, نفوس نفس کی جمع ہے, زوج یو زوجو جوڑا بنانا, بلکہ اس کی کہ میں نے شادی کرنے بھی ہوتا ہے, تو زوج اس نے شادی کر لی, اور زوج اس نے آگے شادی کر کے دے دیا کسی کو, تو نفوس زوجا شادیوں بھی یہاں نہیں مراد کہ جب وہ ان کی شادیاں کر دی جائیں گی, اگرچہ لفظ کا ترجمہ تو ہو سکتا تھا, لیکن مراد ہے جوڑے جوڑے بنا دینا. جب سب جانوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا,